جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے والے کو جنت میں اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام نظر آئے گا، اور یہ بھی اس کے اندر ضمناً بشارت موجود ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، کیونکہ جنت میں گھر اسی کا ہوگا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، ہم اس پروگرام میں آج جو احکامات بیان کریں گے وہ ہیں قرض سے متعلق۔ قرض کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، فیملیوں کے اندر بھی بعض اوقات بھائی بھائی سے قرضے لے رہا ہوتا ہے، آپس میں خاندان سے قرضے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بزنس کی وجہ سے قرض لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے بھی قرضے لے رہا ہوتا ہے۔ تو قرض کا ایسا معاملہ ہے کہ آدمی کو کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے کچھ نہ کچھ احکامات بھی اس سے متعلق آتے ہیں، تو آج ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ۔
تو سب سے پہلے ہم آئیے قرض کی ایک تعریف ہی سمجھ لیتے ہیں، قرض کہتے کسے ہیں، اور یہ بھی باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، کون کون سی چیزیں قرض لی جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں قرض نہیں لی جا سکتی۔ تو میں چاہوں گا جمیل صاحب ابتدان کچھ یہ چیزیں بیان فرما دیں کہ قرض یہ کن کن چیزوں میں قرض ہو سکتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں کہ جہاں قرض ہی نہیں ہو سکتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز قرض لی جاتی ہے یا جس کو بطور قرض لے سکتے ہیں، اس کا مثلی ہونا ضروری ہے۔
جی،
مثلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ناپ کر دی جانے والی چیز ہو، یا وہ تول کر دی جانے والی چیز ہو، یا وہ گن کر دی جانے والی چیز ہو، اور اگر گن کر دی جانے والی چیز ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے افراد میں زیادہ تفاوت یعنی فرق نہ پایا جائے۔
اچھا،
مثال کے طور پہ انڈے یا اخروٹ یا اسی طرح بادام ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
یا اس کو یوں لے لیں کہ آج کل کینو کا، سردیوں کا موسم ہے اور موسمی کینو کا سیزن ہے، تو اس کے سائز عام طور پہ ایک جیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔
اب وہ اس کوالٹی کا سائز تو حضرت کینو اتنا سا بھی ملے گا آپ کو، اتنا سا بھی ملے گا،
ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اتنے اور بڑے سائز کا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیلے پہ مختلف سائز الگ الگ کر کے رکھے،
صحیح صحیح صحیح،
تو چھوٹے سائز کے ہوں گے تو بالکل الگ ہوں گے، بڑے سائز کے ہوں گے بالکل الگ ہوں گے، اور ان کے ریٹ الگ الگ ہوں گے،
صحیح۔
تو اگر بڑے سائز کے کینو ہیں اور وہ اگر ایک درجن کسی نے قرض لیے، تو اب وہ واپسی ایک درجن ہی ادا کرے گا، تو جس سائز کا لیا اس سائز میں عام طور پہ بالکل 19-20 کا فرق اگر ہے تو وہ قابل معاف سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو ایسی صورت میں کہ جس کے افراد میں بہت زیادہ تفاوت پایا جائے،
تفاوت
کا معنی ہے فرق۔
اچھا،
تو اگر جس کے افراد میں گنتی میں بہت زیادہ فرق ہو تو ان کو قرض نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ آم دیکھیں تو ایک درخت سے نکلنے والے آم، اگنے والے آم، اس کے سائز چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح امرود کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امرود یا آم یہ گن کر نہیں بیچے جاتے،
وزن سے
ان کو وزن سے ہی بیچا جاتا ہے، ایک کلو، دو کلو، اس طریقے سے. تو جو چیزیں اگر گنی جا سکتی ہیں اور ان کے افراد میں جسامت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہو سائز کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے، تو ان کو قرض نہیں لے سکتے. یعنی عام قرض نہیں لیا جا سکتا کہ آپ مجھے جو ہے وہ پانچ آم قرض دے دیں تو میں آپ
گن کر نہیں لیا جا سکتا. گن کے اگر کسی کو وزن کر کے لیں،
وزن کر کے لیا جا سکتا ہے. تو اگر کسی سے آپ نے 10 کلو کی پیٹی آم کی قرض لی ہے اور آپ واپسی آم ہی دیں گے 10 کلو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو عام طور پہ یہ جو 10 کلو آم کی پیٹی قرض لینے کا جو سلسلہ ہے، یہ کسٹمر اور دکاندار کے درمیان نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے،
یہاں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ 10 کلو آم کی پیٹی مجھے دے دیں اور اس کی جتنی قیمت بنتی ہے میں آپ کو ایک مہینے بعد، ہفتے بعد ادا کر دوں گا. تو یہ قرض نہیں ہوتا، یہ ادھار خرید و فروخت ہوگی. یہ آموں کی پیٹیاں قرض لینے کا جو عمل ہوگا، یہ ہوگا دکانداروں کے درمیان.
ٹھیک ہے
کہ آپ مجھے 5 کلو آم کی پیٹی دے دیں، جب میرے پاس آئے گا تو میں آپ کو اپنے آم کی پیٹیوں میں سے اتنی پیٹیاں آپ کو دے دوں گا. تو یہ دکانداروں میں ہوگا عام طور پہ، یہ کسٹمر اور دکاندار کے درمیان یہ قرض نہیں ہوتا، وہ خرید و فروخت ادھار والی ہو جاتی ہے. تو قرض اس چیز کو لیا جا سکتا ہے کہ جو مثلی ہو، یعنی جس کے افراد یکساں ہو. مثال کے طور پہ گندم ہے تو گندم کے دانے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح آٹا ہے تو اس کے ذرات ایک جیسے ہوں گے، تو ان کو قرض لیا دیا جا سکتا ہے. روپے پیسے ہیں، ان کو قرض لیا دیا جا سکتا ہے. تو آپ 1 لاکھ روپے قرض لے لیں، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ 1 لاکھ روپے قرض لیا ہے، تو قرض کا حکم یہ ہے کہ جو جنس قرض میں لی گئی ہے وہی واپس دینا ضروری ہوتی ہے.
جو جنس قرض میں لی گئی ہے
وہی چیز واپسی دینا ہوتی ہے. اگر یہ طے کر لیا کہ میں آپ سے اس وقت 1 لاکھ روپے قرض لے رہا ہوں، لیکن جب ادا کروں گا تو 1 لاکھ نہیں، اس کے بدلے کچھ اور چیز ادا کروں گا، تو قرض لیتے وقت اس طرح نہیں کیا جا سکتا. اس طرح قرض لینے دینے کا عمل قرض فاسد ہوتا ہے اور یہ جائز نہیں ہوتا. قرض جو آپ کو لینا ہے، جتنا لینا ہے وہی چیز اتنی مقدار میں آپ کو اسی جنس کی واپس کرنی ہے. بی آئی نہیں، وہی چیز واپس کرنا قرض میں نہیں ہوتا.
آپ کو تو فائدہ کیا ہوگا،
فائدہ کیا ہوا قرض لینے کا، بس یہ ہوتا ہے اسی جنس کی چیز آپ کو اتنی ہی مقدار میں واپس دینی ہے. اور قرض کے اندر یہ بھی یاد رکھیں، قرض کے اندر کسی بھی طرح اضافے کی شرط لگانا
شروع سے ہی
کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ آپ کو 5,000 روپے، 10,000 روپے آپ کو اضافہ واپس لوٹانا ہوگا کر کے.
ٹھیک ہے، 1,10,000 آپ کو واپسی کرنے ہیں.
تو یہ جو 1 لاکھ واپس ہوں گے وہ تو اصل قرض ہوگا، جو اس کے اوپر مزید جو 10,000 روپے اضافے مل رہا ہے تو وہ کھلا سود ہے.
اچھا،
سود کیا ہے؟ سود ایک ایسی چیز ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود سے نہیں باز آتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، باخبر ہو جائیں.
یعنی سود لینے والا سودی نظام یہ ہے ہی کہ اللہ اور اس کے رسول سے گویا کہ جنگ ہے،
جنگ ہے. اور اللہ رسول سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ یقیناً وہ ہارے گا، اور ایسا ہارے گا جس میں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے.
اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دے رہا ہوتا ہے نا سامنے، جب 2 لاکھ روپے اس کو چاہیے ایک دکاندار کو، بھائی دے دو میں نے ایک ڈیل کرنی ہے، اب وہ ڈیل بتاتے نہیں ہے نا. اب ڈیل بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنا بزنس کا ایک راز اس کو دے دیا اس نے، تو وہ نہیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ مجھے دے دیں، اور اس کو پتا ہے کہ مجھے اس میں 40,000 روپے بچ جائیں گے. تو یہاں پھر یہ وہ کر جاتے ہیں کہ وہ سامنے والے نے 10,000 کی ڈیمانڈ رکھی تو یہ کہتا ہے پھر بھی مجھے 30,000 بچ رہے ہیں اور ایک سائڈ سے بس ایک ڈیل میں کر لوں گا. تو یہ واقعی آپ نے صحیح توجہ دلائی، ہمیں اصل تو شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہم اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 30,000 روپے پھر بھی نفع ہو جائے گا, تو نفع تو پھر جوا ہے, کچھ اور شراب ہے, پتہ نہیں کیسی کیسی تجارتیں ہوں گی جن کی شریعت سختی سے ممانعت کرتی ہے, اور نفع تو وہاں بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں نفع ہو اور بھلے وہ شریعت کی حدیں وہاں کراس کر رہے ہوں یا حدوں کو توڑ رہے ہوں تو ہم کہیں کہ نفع کی لالچ میں ہم چلے جائیں, نہیں, اس گناہ کی طرف دیکھا جائے گا. نفع کو پھر نہیں دیکھا جائے گا, گناہ کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر وہ گناہ کتنا بڑا ہے, اللہ کی نافرمانی والا کام وہ کتنا ہے. تو اس لیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جمیل صاحب, ایک چیز میں یہاں پر, آپ نے کہا کہ شروع سے ہی طے کر لیا, اب لاکھ روپیہ کسی نے کسی کو ایسے ہی قرضہ دیا, کوئی ان کے کسی کونے کھانچے میں ہی نہیں ہے لین دین کے اندر اس طرح کا کہ بھائی مجھے واپسی ریٹرن آپ نے 5,000 اوپر دینا ہے, 10,000 اوپر دینا ہے, اس نے ایسے ہی دے دیا اس کو, اس نے لیا اپنے کام میں استعمال کرتا رہا, جو بھی کیا خرچ کر لیا, اب واپسی دے رہا ہے, اب وہ کہہ رہا ہے یار اس نے میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ اس نے ساتھ دیا ہے. کوئی لین دین ان کا پہلے سے بھی کوئی ایسا نہیں چل رہا کہ اس کو کہیں کہ ان کے ذہنوں میں موجود ہوگا, لیکن جب واپسی بھیج رہا ہے تو وہ لاکھ روپیہ بھی دے رہا ہے, ساتھ 5,000 روپیہ دے دیا, مٹھائی کے ڈبے بھیج دیے ایک دو, یہ کریں تو اس میں کوئی ہے گنجائش؟
اس کی دو صورتیں بنیں گی.
ٹھیک ہے,
ایک تو یہ ہے کہ جس آدمی نے قرض دیا ہے اس کی طرف سے بالکل واضح طور پر ممانعت ہے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے قرض دے رہا ہوں اور 1,00,000 روپے ہی واپسی دوں گا, بالکل اضافی کوئی رقم نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح قرض لیا گیا, اب جب قرض کی ادائیگی کا مرحلہ آیا تو مقروض نے 1,00,000 روپے تو واپس کیے ہی کیے, ساتھ میں خوشی کے ساتھ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ کہ یہ آڑے وقت میں میرے کام آئے, تو ان کے اس احسان کے بدلے میں میں ان کو 1,00,000 تو دینا ہی دینا تھا, ساتھ میں شکریہ کے ساتھ ساتھ ان کو میں کوئی مٹھائی کا ڈبہ دے دوں یا کوئی اور چیز تحفے میں, یا 1,00,000 کے بجائے 1,05,000 روپے دے دیتا ہے, تو یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے 5,000 روپے, تو بلا شبہ یہ اضافی رقم یہ ایک بھلائی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں ہے. تو حق دار کو جب اس کا حق دیا جائے, یعنی قرض خواہ کو جب اس کا قرض دیا جا رہا ہو, تو اپنی خوشی سے کچھ رقم زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے, اور یہ زائد رقم یعنی یہ سود میں بھی شامل نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس طرح کا کچھ وہ کھجوریں واپسی دی تھی, اور وہاں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرضے کی ادائیگی کے اندر بہت بہتر ہوتے ہیں. کیا ہے وہ؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی کچھ کھجوریں یعنی قرض کھجوریں لی تھیں, اس کے بعد پھر جب واپسی دینی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ کھجوریں بھی عطا فرمائی تھیں, یعنی جو حقدار تھے انہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ان سے جانور سواری کا خریدا, اور وہ سواری کا جانور خریدنے کے بعد جب اس کی رقم دینے کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی رقم دینے کا صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ ان کو اور زیادہ دینا.
کیا بات!
تو وہ زیادہ جو رقم تھی ان صحابی نے اپنے پاس برکت کے لیے سنبھال کے رکھی.
واہ!
کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطیہ ہے
بطور خاص.
تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے اور اس کی ترغیب ہے.
سبحان!
البتہ دوسری صورت اس میں یہ ہوگی کہ ایک شخص کہے تو کچھ نہیں رہا لیکن اس کا سب کو پتا ہے
کہ دینا ہے اس نے,
کہ یہ 1,00,000 روپے کا اس نے ہمیں دیا ہے, اور یہ کسی کے سامنے اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں 1,00,000 پہ آپ سے 1,10,000 واپسی لوں گا, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے جو بھی قرض لیتا ہے وہ کہتا کچھ نہیں ہے.
اچھا,
لیکن وصول وہ 1,10,000 ہی کرے گا. تو المعروف کل مشروع, تو اگر پتا ہے کہ یہ قرض خواہ مجھ سے زیادہ ہی کا مطالبہ کرے گا, تو اگرچہ لفظوں میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی تو اب زیادہ دینا ایسے موقع پر وہ سود ہی رہے گا. تو ایسے میں چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ جب کوئی شخص کسی کو قرض دے اور مقروض جب اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب ان دونوں افراد کے درمیان تحفے تحائف کا لین دین اس قرض لینے سے پہلے نہیں تھا.
اب
شروع ہوا ہے تحفہ تحائف کا سلسلہ, تو اب ایسے میں جو قرض خواہ ہے اس کو چاہیے کہ مقروض کی ایسی چیزیں کہ جو بالکل عرف سے ہٹ کر وہ اب دے رہا ہے اس کو قبول نہ کرے. البتہ بعض بھائی بھائی سے قرض لے رہا ہے اور پہلے سے ہی بھائی بھائی کے اندر تحفہ تحائف کا لین دین جاری و ساری تھا, دوستوں کے اندر اس طرح تحفہ تحائف کا لین دین جاری تھا, قرض لینے کے بعد بھی اب وہی لین دین تحفے کا چل رہا ہے, تو اب اس تحفے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں ربا کا سود کا کوئی شبہ ہے, ایسا نہیں ہے. البتہ اگر پہلے کوئی رواج بھی نہیں تھا تو اب نہ اس نے اضافی کوئی رقم کا یا تحفے تحائف کا مطالبہ کیا, اب قرض خواہ کو مقروض کی طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آیا قرض کی وجہ سے دے رہا ہے یا ویسے ہی محبت کی وجہ سے دے رہا ہے. تو اگر اس کو لگے یہ قرض کی وجہ سے دے رہا ہے تو پھر قرض خواہ کو لینا نہیں چاہیے,
ٹھیک ہے, یہاں بچنا بہتر ہے, لینا نہیں چاہیے. اچھا یہ تو جمیل صاحب آپ نے کہا ہے نا کہ اگر وہاں انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے, کچھ ایسا معاملہ بھی نہیں ہے, تو اب یہ کوئی مٹھائی کے طور پہ ہی ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مارکیٹ میں لوگ اس کو کہتے ہی مٹھائی ہیں, یعنی وہ شروع میں مٹھائی کہہ دیں گے, بھائی ہم مٹھائی کے پیسے دے دیں گے, مٹھائی کے طور پہ دے دیں گے, لیکن یہ جو قرضے کے ساتھ اس طرح کی مٹھائیاں شروع سے مشروط ہوتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہو تو کیا خیال ہے
اس میں؟ پھر وہ آ جائے گا نا کہ قرض دینے والے کو پتا ہے کہ 1,00,000 روپے کے ساتھ مٹھائی بھی آئے گی,
جی جی,
اور لینے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے مٹھائی بھی دینی ہے, وہ مٹھائی باقاعدہ دے نہ دے لیکن اضافی رقم کو مٹھائی کہا جائے گا. تو یاد رکھیں کہ ہر میٹھی چیز جس طرح شوگر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے, تو اسی طریقے سے اضافی رقم, اس میں اگر سود کا پہلو پایا گیا تو یاد رکھیں کہ سود جس مال میں بھی آئے گا داخل ہوگا, تو قرآن پاک میں فرمایا گیا یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کر دے گا. تو سود کی ہلاکت کیا ہے؟ ایک تو وہ ویسے ہی مال خبیث ہے, اس کے ذریعے تو برکت کی امید رکھی نہیں جا سکتی, تو یہ جس جس مال کے اندر سودی پیسہ شامل ہوگا داخل ہوگا, تو یاد رکھیں ہمارے حلال رقم کو بھی یہ ہلاک اور بربادی کا شکار کر دے گا.
کچھ مدرسین کے ناظرین کے کالز بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں.
شریف حقیر کون ہوتا ہے, یعنی اس کے پاس کتنی مالیت ہو, کون شریف حقیر بنتا ہے, اس کے بارے پوچھنا تھا.
شریف حقیر کون ہوتا ہے, اس کے پاس کتنی مالیت ہو تو اس کو شریف حقیر کہا جائے؟
شریعت مطہرہ نے لوگوں کے مالدار ہونے یا مالدار نہ ہونے کے حوالے سے تو ایک سمجھیں ایک اسٹیپ مقرر کیے ہیں, ان کے اسٹیٹس بنائے ہیں کہ کون سا شخص مالدار اور کون سا غریب کہلائے گا,
ٹھیک ہے.
تو اب نارمل ایک تو غنی کا لفظ ہم سنتے ہیں, غنی کیا ہوتا ہے وہ پتہ چل جائے تو پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا شریف فقیر کیا ہوتا ہے. تو ایک وہ شخص کے جس کی اپنی حاجت اصلیہ, یعنی وہ اشیاء کے زندگی گزارنے میں آدمی جن چیزوں کا محتاج ہوتا ہے, مثال کے طور پہ گھر کا محتاج ہوگا, اگر اس کو سواری کی ضرورت ہے تو سواری, اب سواری کے اندر کار آ جائے گی, بائک آ جائے گی, سائیکل آ جائے گی, جو اس کی اپنی سواری ہے. اسی طرح کوئی رکشہ چلاتا ہے تو کوئی ٹیکسی چلاتا ہے تو کوئی ویگن چلاتا ہے, تو اس کے لیے یہ ذریعہ معاش ہیں اور ان ذرائع معاش کے ذریعے وہ اپنا روزگار اس کا لگا ہوا ہے, تو یہ اس کی کیا ہوں گی حاجت اصلیہ میں شامل. اسے مزدور ہے تو مزدور کے لیے اب وہ ہتھوڑا ہو, چھینی ہو یا پھاوڑا ہو, اس طرح کی کئی اشیاء وہ اس کی حاجت میں شامل ہو جائیں گی. اسی طریقے سے دکاندار ہے تو کوئی پرچون والا ہے, کریانے والا ہے, تو اس کے لیے جو ترازو بٹے وغیرہ یہ ان کے ذریعے اس کا کاروبار ہوتا ہے تو یہ اس کی حاجت میں شامل ہو جائیں گی. تو یہ جو حاجت والی اشیاء ان سے زائد, حاجت اصلیہ سے زائد کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو. ابھی گزشتہ 3-4 دن پہلے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت کیلکولیٹ کی تھی یہ تقریباً 75,000 سے ابو جا رہی تھی,
اللہ اکبر,
تقریباً 80,000 کے قریب قریب یہ آج کل چونکہ 1435 روپے 39 روپے एक तोला चांदी की कीमत चंद दिनों पहले थी, तो उस एतबार से देखा जाए तो ये तकरीबन 80,000 से कुछ कम रकम बनती है। तो इतनी अमाउंट या हाजत असलिया से जायद कोई भी सामान जो बिल्कुल फारिग है, उन सब की मालियत को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए। तो ऐसा शख्स अब उस पर कोई कर्ज भी नहीं है कि अगर इतनी रकम है भी तो वो कर्ज में डूबी हो, तो कर्ज भी ना हो। अगर किसी आदमी के पास इस तरह का माल हो कि वो हाजत असलिया से भी जायद है, कर्ज वगैरह से भी फारिग है और उसकी मालियत वो 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंचती है, तो ऐसा शख्स गनी कहलाता है,
ठीक है,
मालदार कहलाता है। अब ये अलग बात है कि उस पर ज़कात होगी या नहीं होगी, वो अलग एक सिलसिला है।
लेकिन एक यानी कैटेगरी वो होगी कि गनी
गनी
कौन कहलाएगा कि जिसको ज़कात दी ना जा सके।
जी
जी। तो और फिर उस पर ज़कात बनेगी ना बनेगी तो इसकी फिर अलग कुछ कयूदात हैं। कुर्बानी के हवाले से कौन सा गनी, किसको गनी शुमार किया जाता है, उसकी अलग अहकामात हैं। तो बहरहाल इसकी कई जेहतें हैं। बाज़ वक़्त हम एक मसला तो सुनते हैं लेकिन और दूसरा नतीजा खुद ही अख़्ज़ कर लिया कि इधर से इसको गनी बनाया तो उसके ऊपर कुर्बानी भी लाजिम कर दी, उसके ऊपर ज़कात भी लाजिम कर दी, उस पर कुछ और चीज़ें भी लाजिम
तो वो अमवाल के ऊपर होती है। अमवाल के ऊपर मिल्क में माल किस नौईयत का है, अगर अमवाल ज़कात का मालिक है तो हस्बे शराइत ज़कात लाजिम होगी। तो सदका फितर में और कुर्बानी के वजूब में अमवाले ज़कात जो मखसूस है ना, सोना चांदी,
उनका एतबार नहीं,
उनका एतबार नहीं है। उनके अलावा दीगर अमवाल हाजत असलिया से जायद हों तो फिर वो कुर्बानी और सदका फितर की सूरत बनती है लाजिम होने की। ये तो हुआ मालदार और गनी का। अब इसके उलट कर लें कि एक आदमी जिसके पास हाजत असलिया भी पूरे ना हो, ठीक है, या हाजत असलिया तो उसके पास हैं, मकान भी है, सवारी भी है, लेकिन इसके बाद हाजत असलिया से जायद इतना माल नहीं है कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंचे,
ठीक है,
तो ये आदमी होगा शरई फकीर। शरई फकीर का मतलब ये है कि इसके ऊपर ना कुर्बानी लाजिम है, इसके ऊपर सदका फितर लाजिम नहीं, इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं, तो इसी तरह इसके ऊपर हज भी लाजिम नहीं। तो बहुत सारी ऐसी इबादत के जिनका माल से ताल्लुक है वो इसके ऊपर लाजिम नहीं होंगी, सिवाय इसके कि ये अपने ऊपर कोई इल्तिजाम कर ले, जैसे बाज गरीब भी होते हैं
मन्नत मान लेते हैं,
मन्नत मान लेते हैं या कुर्बानी का जानवर ही खरीद के ले आते हैं।
माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आपने इसकी जो है वो वजाहत फरमाई। कर्ज का चुके हमारा टॉपिक चल रहा है, कर्ज के हवाले से ही चले बात चली है, तो अब किसी को कर्जा देते हैं और उसको वो मकरूज हो गया, इस हवाले से इसकी ज़कात किस पर होगी, कर्ज देने वाले पर होगी या जिसने कर्जा लिया हुआ है उस पर ज़कात होगी।
कर्ज का हुक्म यह है कि जब कोई आदमी अपना माल किसी को बतौर कर्ज दे देता है,
जी जी,
कब्जे में दे दिया, तो अब इसकी मिल्कियत से तो खास वो रुपए निकल गए,
ठीक है,
ठीक है, अब वो चले गए उसकी मिल्कियत में। अब जो मकरूज है उसके जिम्मे पर ये 1,00,000 रुपए जो आपने कर्ज दिया वो आ गया, लेकिन ये जो कर्ज खा है इस कर्ज खा के 1,00,000 रुपए उसके पास जाके बॉन्ड हो चुके हैं, तो उस कर्ज की ज़कात इस कर्ज खा के ऊपर लाजिम होगी, मकरूज पे लाजिम नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर तो वो देन चढ़ गया है, वो मदयून हो चुका है और शरीयत मुतहरा ने कर्ज को ज़कात वगैरह के अंदर माइनस रखा है। तो मकरूज के ऊपर कर्ज में ली हुई रकम की ज़कात लाजिम नहीं होती, जो कर्ज खा है उसके ऊपर अपने दिए हुए कर्जे की ज़कात लाजिम होगी। इसको आप यूँ समझ लें जैसे एडवांस जमा कराते हैं, मकान किसी को किराए पर लेना होता है तो आम तौर पे कुछ लोग तो होते हैं कि वो हर महीने शुरू होने से पहले ही एडवांस किराया ले लेते हैं,
ठीक है,
ठीक है, और कुछ होते हैं कि महीना गुजारने के बाद फिर किराया वसूल करते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में मकान जब किसी को किराया पर दिया जा रहा होता है तो एक बड़ी रकम, अब वो 25,000 भी हो सकती है, वो 50,000 भी हो सकती है, तो वो डिपॉजिट रखवाया जाता है,
ठीक है।
अब इसके अंदर किराए पे लेने और देने वाले का एक खास मकसद होता है कि अगर कुछ महीने अगर इसने किराया नहीं दिया तो कम से कम मेरे पास जो इसका कर्ज है तो मैं उसमें से किराए को माइनस कर लूंगा। तो जब तक वो किराया बर वक्त दे रहा होता है तो वो जो एडवांस पेमेंट होती है जिसको हम कहें कि डिपॉजिट करवा दिया गया तो वो कर्ज है,
ठीक है।
ये किसके ऊपर कर्ज है, मकान मालिक के ऊपर कर्ज हो गया, تو مکان مالک جہاں اپنے دیگر اموال کے زکوٰۃ نکالے گا وہاں اس ڈپوزٹ کی ہوئی رقم کو اگر اس نے استعمال کر لیا اپنے کام کاج میں اور اجازت بھی ہوتی ہے کہ اس کو قرض ہی دیا جاتا ہے تو وہ اتنی رقم اپنے اموال زکوٰۃ میں سے مائنس کر کے پھر زکوٰۃ دے گا. اب یہ جو کرایہ
مالک مکان وہ مائنس کرے گا,
مائنس کرے کیونکہ وہ مقروض ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اچھا, اب یہ جو کرایہ دار ہے, کرایہ دار نے اگر 50,000 روپے 1,00,000 روپے ایڈوانس یا ڈپوزٹ دیا تھا تو مکان کرائے پہ لینے کے ایڈوانس میں, تو اس کی رقم وہاں پہ محفوظ ہے. اب یہ اپنے دیگر اموال زکوٰۃ میں جہاں زکوٰۃ میں اموال شمار کرے گا وہاں یہ دی جانے والی قرض کی رقم کو بھی جو اس نے ڈپوزٹ جمع کروایا ہے مالک مکان کو, اس کو بھی شامل کر لے تاکہ اس کی بھی زکوٰۃ اسی دفعہ ادا ہو جائے, ورنہ بعد میں دینی پڑے گی,
دینی پڑے
اور بعد میں پھر حساب کتاب مشکل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ہاتھ کے ہاتھ ہی یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ بہتر ہے. ویسے اس میں کچھ وہ والی گنجائش بھی موجود ہے کہ جب اس کو نصاب کا پانچواں حصہ جب تک قرضہ, یعنی یہ تو ڈپوزٹ ہو گیا, اب یہ مکان چھوڑے گا تو اس کو عمومی طور پہ وہ پوری رقم ریٹرن.
اب اس میں یہ کہ جیسے ایڈوانس پیمنٹ کرتی تھی, ڈپوزٹ دے دیا تھا, تو 1,00,000 روپے پہ حسب شرائط ہر سال زکوٰۃ لازم ہوگی. ان میں سے پہلے سال تو 2,500 روپے زکوٰۃ لازم ہوگی, یہ باقی رہ گئے 97,500, تو آئندہ سال 97,500 پہ زکوٰۃ لازم ہوگی, تو اس میں 40واں حصہ جو بنتا ہوگا وہ. تو اس طرح یہ رقم ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ یہ 1,00,000 روپے پورا کا پورا جب واپسی ملے تو زکوٰۃ میں ہی جا رہا ہو کئی سالوں کے.
لوگ بولیں گے ہمیں کسی سے 50 لینا ہے, 20,000 روپے لینا ہے, بعد ایسے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں صحب نصاب ہیں, اس کی ہر سال زکوٰۃ تو بن رہی ہے کچھ نہ کچھ, تو وہ زکوٰۃ میں ہی سارا چلا گیا. تو
اس میں دیکھیں, اب آپ نے زکوٰۃ اگر نہیں دی اور یوں قطرے قطرے سے جب دریا بن جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اسی طرح سے کئی سالوں کی زکوٰۃ اپنے جو لوگوں کو آپ نے قرضے دیے ہوئے ہیں ان اموال کی اگر آپ نے وقت پہ زکوٰۃ نہیں دی تو لازمی بات ہے کہ وہ زکوٰۃ ایک طرح سے آپ کے اوپر قرض بنتی چلے جائے گی.
ٹھیک ہے,
جب وہ رقم وصول ہوگی 8-10 سال بعد اور آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی اور زکوٰۃ اس میں بنتی تھی, تو جتنی بنتی ہوگی اب وہ تعداد بڑھ جائے گی,
بڑھ جائے گی.
اچھا شفیق بھائی,
اچھا بہتر پھر یہی ہے کہ ساتھ ساتھ نپٹاتے رہیں.
آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر سال اپنے جو لوگوں کو ہم نے قرض دیے نا ان کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ نکال دینا, یہ آسان ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو 1,00,000 میں 2,500 روپے نکالنا آسان, 10 سال کے بعد اگر آپ 1,00,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے اور ہر سال زکوٰۃ لازم ہوتی رہی تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ 40,000-45,000 تک چلی جائے.
اللہ خیر فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. اور یہ کوشش جب ہوتی ہے, جب سال بسال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ مشکل اس میں نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کی کالز بھی ہیں, ان کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے.
لوگ موبائل پہ بیلنس ڈلواتے ہیں, اگر بیلنس ڈلوانے جائے کوئی غلطی تو ہمارے موبائل میں بیلنس آ جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟
موبائل پر بیلنس غلطی سے ہی آ گیا ہے یہ بیلنس, تو اب کیا اس کا کیا جائے؟
اس میں ممکن ہے کہ ریٹرن بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات, تو اگر ریٹرن ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آیا تھا وہ بیلنس ریٹرن ہو گیا, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریٹرن نہیں ہو پاتا.
صحیح,
تو اب ہمیں پتہ ہے کہ 100 روپے میں اگر ہم ایزی لوڈ کرواتے ہیں, بیلنس ڈلواتے ہیں, تو ہمارے موبائل میں اتنا بیلنس آتا ہے, تو اب اگر ہمیں جتنا بھی ڈیڈکٹ ہو کر ٹیکس وغیرہ کٹنے کے بعد بیلنس آیا ہے تو ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ 100 روپے کا بیلنس کسی نے ڈلوایا ہوگا یا 200 روپے کا بیلنس ڈلوایا ہوگا, تو اتنی اماؤنٹ ہم کسی شریف فقیر کو صدقہ کر دیں. اب یہ نیت کر لیں کہ جس کی طرف سے بھی جس کا بیلنس میرے نمبر پہ آ چکا ہے تو یقیناً پیسے اس نے دکاندار کو دیے ہوں گے, 1-2 نمبر کے فرق کی وجہ سے وہ اس کے بجائے میرے نمبر پہ آ گیا اور یہ اتنی اماؤنٹ کا بیلنس ہے, تو اتنی اماؤنٹ اس کی طرف سے صدقہ کرنے کی نیت سے کسی شریف فقیر کو دے دیں.
اور نیت یہ کرے, بات کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس سے آ رہا ہوتا ہے ان کا نمبر بھی آ جاتا ہے, پتہ تو چل جاتا ہے نا, ایک تو ایک کمپنی سے آیا ہے ڈائریکٹ نا, اب جب کمپنیوں سے آتا ہے تو ان کے بعض اوقات کوڈ لکھے ہوئے آتے ہیں, لیکن جو عام ایزی لوڈ کرتے ہیں یا پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں اس کی کچھ معلومات وہ ملنا بھی ممکن ہے, بلکہ رابطہ بھی وہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہم صورتیں بتا رہے ہیں اگر اس طرح کے ہیں تو پھر اسی کا خیال کیا جائے اور وہ پیسے اسی کو ہی ریٹرن کیا جائیں. अच्छा दुकानदार से तो ये झगड़ा होता है फिर कि भाई मैंने तो आपको ये नंबर दिया था, अब आपने कहीं भेज दिए, तो ये दुकानदार भरेगा या वो गाहक के खाते डालेंगे?
दुकानदार के नंबर प्रेस करने में गलती हुई है
जी जी,
तो ये दुकानदार ही को
नुकसान
बर्दाश्त करना होगा। और आम तौर पे जो मोहतात दुकानदार हैं वो अपना मोबाइल बंदे को हाथ में दे देते हैं कि आप खुद ही
नंबर प्रेस कर लें।
अब वो आप नंबर प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो जितनी रकम आपको डालनी होती है बैलेंस, तो उतना फिर वो अब उसका आगे का प्रोसेस होता है। तो वो ये एहतियात है ताकि अगर गलती होगी तो फिर आपसे ही होगी, और आपसे अगर नंबर में मसला हुआ तो उसका हर्जाना फिर दुकानदार को नहीं भरना पड़ेगा।
ठीक है माशाल्लाह। मदरशन के नाजरीन आपके सवालात भी वो शामिल कर रहे हैं, कुछ एसएमएस भी हैं उनको भी शामिल करेंगे।
मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दियों में लोग ये मफलर डाल के सरा नमाज पढ़ते थे, दोनों कोने लटके होते थे, क्या इस सरा नमाज पढ़ सकते हैं?
हाँ माशाल्लाह आपको, ये मफलर मैंने भी डाला हुआ है। तो ये सर्दियों में चादर हो या मफलर हो, कोई भी इस तरह रुमाल हो जिसमें ये दोनों पल्लू जैसे ऐसे ही छोड़ के, तो अब इसी तरह अगर नमाज वो अदा करेंगे तो ये सदल कहलाता है, ये मकरूह तहरीमी है, ये जायज नहीं है कि दोनों ये इसके जो कोने ये पल्लू ये ऐसे जैसे लटक रहे हैं और इसी तरह नमाज पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, उस नमाज को दोबारा पढ़ना ये वाजिब होता है। हाँ अगर इसी तरह चादर या रुमाल या कोई भी हो उसको आप यूं कर लेते हैं तो अब इसमें बचत की सूरत है और नमाज हो जाएगी। लेकिन और बेहतर और सुन्नत तरीका जो है वो इख्तियार करना चाहिए, और उसमें ये चादर, ये तो खैर छोटा सा रुमाल है और मफलर टाइप का है, तो उसमें ये होना चाहिए कि इमामे से ऊपर वो लें और उसको ये करके फिर नमाज पढ़ी जाए। लेकिन ये वाला जो अंदाज मैं जो अर्ज कर रहा हूँ इसमें भी कोई एहतमाम से होना चाहिए, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो ये तो भी रुकू में जाऊंगा तो फिर जमील साहब ये दोबारा
सदल हो जाएगा,
वापसी सदल हो जाएगा और उसी तरह इसके कोने लटक जाएंगे, तो एहतमाम करना चाहिए। जब चादर आप लेते हैं तो चादर भी अगर आपने सर पे ली है और फिर वो हो, फिर कुछ ऐसी हो कि उसको आगे भी कहीं थोड़ा सा आप फंसा लें कि अब आप नमाज आराम से आप पढ़ सकें, इस तरह के एहतमाम वो करने चाहिए। लेकिन अगर सर पे चादर ना ली और आपने ऐसे ही जैसे गले में ही रखी हुई है और यहाँ पे उसको घुमा लिया है तो बहरहाल सदल से अब आप महफूज हो जाएंगे, और या पीछे की तरफ एक आपको ना आगे है और एक पीछे है तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर बहरहाल वही अंदाज है कि जिसके अंदर कि सर के ऊपर भी वो हमारी चादर आ जाए। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपनी चादरें अपने इमामे अपनी चादरों को नीचे नहीं कर लेते, यानी उनकी चादरें ऊपर होनी चाहिए और इमामा उनका चादर के नीचे होना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर अमल है। बहरहाल नमाज हो जाने से जहां तक ताल्लुक है तो जिस हालत कैफियत में अभी मैं बैठा हूं, जिस तरह ये मफरर है इस तरह भी नमाज हो जाएगी। चादर अगर आप लेते हैं सर्दी में इस तरह उसको लपेट लेते हैं तो ये जो घुमा के आपने चाहे दोनों कोने लटक रहे हो लेकिन घुमा के लेकर आ गए तो भी नमाज हो जाएगी, एक कोना पीछे कमर की तरफ है एक कोना इधर लटक रहा है तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों कोने इसी तरह ये लटक रहे हैं और इसमें कोई बीच में ऐसा बल नहीं दिया हुआ तो ये नमाज मकरूह तहरीमी होती है, सदल कहलाता है और सदल मकरूह तहरीमी है, यानी वो नमाज दोबारा पढ़ना ये वाजिब होता है।
शफीक
क्या ख्याल है जमील साहब क्या कहेंगे?
एक तरीका और भी मफलर या जो बड़ा रुमाल होता है उसको डालने का होता है कि वो एक पल्लू उसका बकायदा आगे लटक रहा होता है और एक कंधे के पीछे लटक रहा होता है।
अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो भी ये वो सीधा सीधा ये वाला
जी जी जी
ये कर लिया, बस चादर ऐसे ही लिए जैसे ही चादर ये ली और ये डाली
तो अब ये बकायदा बड़े एहतमाम के साथ वो शाल या चादर जाता है
उसका वो बनाया जाता है,
अब वो आगे लटक रहा है बकिया सा पीछे लटक रहा है, उसमें कोई उन्होंने गले में बल नहीं डाला तो ये सूरत भी नमाज के अंदर सदल की होगी और ये भी मकरूह तहरीमी अमल होगा नमाज की हालत।
ठीक है, तो बहरहाल बेहतर यही है कि जैसे अभी किया हुआ ना ये अंदाज इख्तियार कर लिया जाए तो इसी में ही आफियत है। जी मजीद सवाल।
میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل عموماً مساجد میں فوم صفوں کے نیچے ہوتا ہے تو اس پر کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں، حالانکہ اگر پیشانی کو دبائیں تو سختی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اور دبائیں گے تو دبے گا بھی صحیح، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. اور اگر مساجد میں، ہمارے یہاں ایک مسجد ہے اس میں پوری مکمل مسجد میں صفوں کے نیچے فوم ہے، اب آیا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی بھی واجب ہو تو کیا اس فوم پر پھر نماز ہو جائے گی نہیں، رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ.
جی، ایک تو نارمل قالین ہوتے ہیں اور بعض اوقات زیادہ اس کو نرم بنانے کے لیے نیچے بھی ایک فوم کی پوری تہ ہے، اوپر قالین ہے، باقاعدہ وہاں چلیں تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کسی ایسی جگہ پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟
سجدے کے اندر پیشانی کا یہ زمین پر یا زمین پہ رکھی ہوئی کسی چیز پر جمنا یہ ضروری ہے. اور جمنا کس کو کہتے ہیں؟ جمنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مزید دبانے سے نہ دبے.
ٹھیک ہے،
تو پیشانی کا تو اس طرح زمین پر جمنا ضروری ہے، زمین یا زمین پر بچھی ہوئی کسی بھی چیز پہ لگانا کہ اب دبانے سے اب نہیں دبتی،
نہیں دبتا.
اور ناک کی جو ہڈی ہے اس کو سجدے کی حالت میں اسی انداز پہ لگانا یہ واجب ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو کہا گیا کہ کارپیٹ ہے، کارپیٹ کے نیچے فوم ہے، تو کہیں تو فوم بالکل باریک سی اس کی تہ ہوتی ہے، کہیں پہ فوم کچھ موٹا بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
اور اسی طریقے سے جو کارپیٹ بچھایا جاتا ہے تو کہیں کارپیٹ کے نیچے فوم نہیں ہے لیکن وہ کارپیٹ بہت زیادہ دبیز ہے، ہیئر موٹا لیکن سخت ہے.
سخت ہے، ٹھیک ہے.
تو اب اس پہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کارپیٹ کو اب مزید دبایا جا ہی نہیں سکتا.
صحیح.
اس کے میں مثال دوں گا، جیسے مسجد نبوی شریف کے جو قالین ہیں،
جی جی،
وہ عام طور پہ ہمارے یہاں مساجد میں ایسے قیمتی قالین نظر نہیں آتے.
جی، وہ بہت موٹی اس کی موٹی ہے،
تقریباً کوئی آدھے انچ سے زیادہ وہ موٹا ہے، لیکن وہ اس قدر گف بنا ہے کہ آپ اس کے اوپر سجدہ بھی کریں گے تو آپ کو زمین کی جو سختی ہے وہ آپ کو اس میں محسوس ہوگی، یعنی وہ دبے گا نہیں.
ٹھیک ہے، زمین کی سختی سے یہ کیا مراد ہے؟ سختی قالین کی کیا؟
زمین کی سختی سے مراد یہ ہے کہ جیسے نارمل اگر ہم خالی زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں تو صرف سر کو ہلکا سا ٹچ نہ کریں، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں.
ٹھیک،
اب آپ کی جو پیشانی زمین پر آئے گی تو آپ کو زمین کی سختی محسوس ہوگی کہ اب آپ زمین میں مزید دب نہیں سکتے، وہ سختی سے مراد یہ ہے. تو اب زمین پہ بچھی ہوئی کارپیٹ یا جائے نماز بہت زیادہ سافٹ ہے یا جیسی بھی ہے، تو اب اس میں جب ہم سجدہ کریں گے تو اس کی اوپری سطح پہ صرف ہماری پیشانی کی کھال ٹچ نہ ہو،
صحیح،
بلکہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیں. ڈھیلا چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمارا جو سر کا وزن ہے وہ زمین کی طرف جائے گا اور اتنا جائے گا کہ اب مزید دبانے سے نہیں دبے گا.
صحیح.
تو یہ زمین کی سختی محسوس ہونے سے یہ مراد ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہلکا سا ٹچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی صحیح. وہ اپنے سر کو گویا روکے ہوئے ہوتے ہیں
جی.
اور نہ زمین پہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں،
وہ زیادہ وزن اپنی ہاتھوں پہ دیا ہوتا ہے اور ماتھا بالکل ایسے تھوڑا سا
ہلکا سا ٹچ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو انداز ہے نا جس میں پیشانی جم نہیں رہی، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے کارپیٹ کے نیچے فوم ہے، اگر وہ اس قدر سافٹ ہو چکا ہے کہ لوگ صرف اس کارپیٹ کے اوپری سطح پہ تو پیشانی جمائے ہوئے ہیں اور مزید دبا نہیں رہے، حالانکہ اس میں دبنے اور پریس ہونے کی گنجائش موجود ہے، تو اگر کوئی نہیں دباتا تو سجدہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہوگا. ان تمام اہتمامات کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کی نماز، اصل مقصود لوگوں کا مسجد میں آنا کوئی آرام دہ جگہ پہ آنا نہیں ہے،
نماز پڑھنے کے لیے،
نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی نماز ادا ہو. تو ایسے میں کوئی بھی کارپیٹ بچھانے سے پہلے کسی مفتی صاحب، کسی عالم دین جو اس مسائل سے آگاہ ہو، ان کو ایک دفعہ وہ چیک کرا لیں کہ ہم یہ کارپیٹ لائیں، اس کارپیٹ پہ سجدہ کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، نیچے فوم اتنا بچھا رہے ہیں اس پہ سجدہ کرنے میں پرابلم تو نہیں ہوگی. اگر آپ نے بھلے موٹا فوم بچھایا ہے لیکن بعض فوم ہوتے ہیں تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں، وہ دبتے نہیں ہیں،
صحیح،
تو اگر ایسا بچھایا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کارپیٹ بھی ایسا بھلے وہ موٹا ہے لیکن وہ اتنا سخت ہے کہ دبتا نہیں ہے، تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. دونوں طرح کی صورتیں وہ بیان فرما دی ہیں, تو اس کے مطابق اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے. یا میں یہ بھی عرض کروں گا جمیل صاحب, بعض اوقات تو واقعی جینوئن پرابلم ہوتا ہے, بعض کو وہم بھی بڑے آ رہے ہوتے, یعنی ایسے بھی وہم والے ہیں کہ جن کو فرش پر نماز پڑھتے ہوئے بھی پیشانی کی سختی کے لیے ابھی ٹینشن رہتی ہے کہ سختی کیسے ہوگی. میں نے بھائی اب آپ کی سختی کا معاملہ آپ نے کتنا, اور یعنی بالکل فرش ہے سامنے, تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو سختی کا آ گیا ہے کہ اس میں کوئی تکلیف اپنے آپ کو, اور بعض واقعی کر لیتے ہیں ایسا کہ رگڑ رگڑ کر کہیں ناک کو زخمی کر لیا یا کہیں ماتھے پر نشان ایسا زخم والی صورت والا نشان ڈال دیا. تو ایسے وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے, اگر کوئی اس طرح کے وہم ہے تو کسی عالم دین سے آپ براہ راست مشورہ بھی کر سکتے ہیں. دارالعلوم اہل سنت کی شاخیں الحمدللہ کراچی شہر میں 5 دارالافتاء ہیں, کھرادر میں دارالافتاء ہے, صدر کے اندر اکبر روڈ جامع مسجد اقصی میں دارالافتاء ہے, بابری چوک جامعہ مسجد کنز الایمان وہاں پر متصل جو ہے وہ نیچے دارالافتاء اہل سنت موجود ہے, فیض مدینہ نیو کراچی دارالافتاء اہل سنت کی شاخ ہے, اور قبلہ مفتی جمیل صاحب وہیں تشریف فرما ہوتے ہیں. ان سے بھی اگر آپ براہ راست بھی ملاقات کرنا چاہیں تو فیض مدینہ نیو کراچی میں, کیا حضرت ٹائمنگ آپ کے بیٹھنے کی؟
ہمارے دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ کا ٹائم ہے صبح 11 سے شام 5 بجے تک ہے, اور جمعہ کو دارالافتاء اہل سنت کراچی میں
بند ہوتے ہیں. کورنگی کے اندر بھی ہمارا دارالافتاء اہل سنت رضا مسجد میں وہ بھی قائم ہے. تو یہ اس لیے مختلف ایڈریس بتائے ہیں تاکہ مختلف انداز سے جہاں جہاں بھی آپ کراچی کے رہنے والے تو وہاں پوچھ سکتے ہیں. فیصل آباد میں دارالافتاء اہل سنت ہے, لاہور کے اندر ہے, راول پنڈی میں ہے, سرگودا میں بھی ہے. دعا کیجئے اللہ ان میں اور برکتیں عطا فرمائے, اور ہم پاکستان کے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر دارالافتاء اہل سنت کا وہ قیام کرنا, دارالافتاء اہل سنت کی شاخوں کا افتتاح کرنا, آغاز کرنا نیتیں ہیں. انشاءاللہ اچھی نیتیں ہیں, اللہ کامیابی بھی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. حیدرآباد والے سندھ والے پریشان نہ ہوں, آپ حیدرآباد میں بھی دارالافتاء اہل سنت کی شاخ ہے, یہ رہنمائی لی جا سکتی ہے. افندی ٹاؤن جو ہمارا مدنی مرکز حیدرآباد کا ہے وہاں پر دارالافتاء اہل سنت موجود ہے. اللہ کریم ان دارالافتاؤں میں اور برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی